محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به البصر. وذا السامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إرشاد باري تعالى ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے تابع نہریں بہ رہی ہیں، جب ان میں سے انہیں کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے. اس سے پہلی آیہ کریمہ میں کفار کا جو انجام بد ہے اس پر روشنی ڈالی گئی، اور قرآن کریم میں اصول ہے جزا و سزا کے حوالے سے کہیں اگر ایک پہلو بیان فرمایا جا رہا ہے تو اکثر جگہ دوسرا حصہ بیان فرمایا گیا، پھر بعض جگہ اس حوالے سے کسی مثال کی جو ہے وہ بھی، چاہے وہ سابقہ اقوام سے متعلق ہو چاہے کوئی مثال ارشاد فرمائی گئی ہو. تو جو مقصد ان پہلوؤں سے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو مخاطب ہے اسے اس کی استعداد کے مطابق چیزوں کی اہمیت بھی واضح ہوتی رہے، اور جہاں اس نے احتیاط کرنی ہے ان پہلوؤں سے بھی اسے آگاہی نصیب ہوتی رہے. اب یہاں اس آیہ کریمہ میں اللہ جل شانہ نے جب ارشاد فرمایا وبشر الذین، اب یا ایها الناس اعبدوا، کل اولاد آدم کو دعوت عبادت کی ارشاد فرمائی گی. اب جنہوں نے انکار کیا کفر کیا ان کے حوالے سے اس سے پہلی آیہ کریمہ میں بیان ہے، اور جس پر پیشتر جو بیان ہے وہ گزر چکا ہے. اور آج وہ لوگ وبشر الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اب یہ بات الگ کرتی ہے مخلوق خدا کو، جو تقسیم ہے کہ جنہوں نے انکار کیا وہ اپنی سزا پائیں گے، لیکن جنہیں یہ خوشبختی نصیب ہوئی، اللہ کریم کا کرم اور احسان نصیب ہوا کہ انہیں صاحب ایمان ہونا اللہ نے نصیب فرمایا، پھر فرمایا وعامل الصالحات، اور نیک کام کرتے رہے، انا لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہیں، من تحت الانہار، جن کے تحت نہریں. دنیا میں پانی اللہ کریم نے ہر شے کی زندگی کی بنیادی اسباب میں سے پانی سبب رکھا ہے، حیات کا سبب. بے بانوں میں، سنگلاخ علاقوں میں جہاں کہیں پانی ہو تو وہاں نخلستان ہوتے ہیں. بے شک صحرا کی بات لے لیں، پہاڑوں کی بات لے لیں، کسی خطے زمین کے حوالے سے آپ اگر دیکھیں تو جہاں پانی ہے وہاں سبزہ ہوگا، اور بڑے بڑے ریگستان ان میں نخلستان ہوتے ہیں. کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں پانی ہوتا ہے. اور دنیا میں جو اسباب کے تحت زندگی ہے اس میں پانی تک کا پہنچنا یہ ضروری ہے، یہ سبب اختیار کرنا پڑتا ہے. سبزہ وہیں ہوگا جہاں پانی ہے. پھر یہاں جب خوشخبری ارشاد فرمائی جا رہی ہے، ان لوگوں کو بشارت دی جا رہی ہے، وبشر الذین، بشارت دی گئی ان لوگوں کو، آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان جنہیں نصیب ہوا، اور عمل صالح جنہیں نصیب ہوا، کہ ان کے لیے انعام میں باغات ہیں جن کے تہ تابع نہریں بہ رہی. اکثر جب تراجم ہم دیکھتے ہیں تو ان میں تحت سے مراد ایسی ہے جیسے عمارت ہے یا باغات ہیں ان کے زیر زمین ایسا نظام ہو پانی کا کہ اس کے تحت جو ہے وہ نہر یا پانی بہ رہا ہو. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب تحت کا ترجمہ کیا ہے تو انہوں نے اسے تابع کے معنوں میں لیا ہے کہ دنیا میں ہر شے یا سبزہ وہاں جاتی ہے جہاں پانی ہے. تو جو اہل جنت کا جو مسکن ہے, جو اللہ کا ان پر احسان ہے کہ جہاں وہ چاہیں گے وہاں پانی بھی جائے گا, جہاں وہ باغات چاہیں گے اگانا وہ پانی وہاں پہنچے گا. جو اس کا نظم ہے پیدائش کا, تخلیقی جو مراحل ہیں وہ وہاں تکمیل پذیر ہوں گے جہاں اہل جنت چاہیں گے. اور دنیا کی زندگی کی مثال جنت کے ساتھ یہ نہیں سمجھ آتی کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ دنیا کی مماثلت اس درجے میں رکھتی ہوں کہ جیسے یہاں ہیں. اگر کسی شے کی مماثلت یہاں کی نسبت ہے تو وہ مشابہت میں ہے, حقیقت میں نہیں ہے. اگر کسی پھل کا ذکر آ رہا ہے, کسی بات کے حوالے سے کوئی ارشاد فرمایا جا رہا ہے, تو چونکہ یہاں جو بس رہا ہے اس کی جو ذہنی استعداد ہے اس کے مطابق اسی طرح کی مثال جس طرح کی چیز کو وہ اپنی زندگی کی کامیابی سمجھتا ہے یا ماحصل سمجھتا ہے یا اعلیٰ سمجھتا ہے اسی طرح کی مثال کی نسبت بیان کی جاتی ہے کہ آخرت میں اسے عطا کی جائے گی. وگرنہ جب بات جنت کی آتی ہے تو اللہ کریم نے کلام ذاتی میں جنت کے حوالے سے یہ کچھ بھی بیان فرمایا کہ نہ کسی نے دیکھا ہوگا, نہ سنا ہوگا, نہ سوچا ہوگا. اب سما و بصر جو ہے یہ پھر حدود میں کام کرتی ہیں, لیکن جب بات سوچ کی آتی ہے تو وہ اس کی کوئی حد ہم یہاں مقرر نہیں کر سکتے. لیکن یہ عالم خلق ہے, پھر بھی حدود ہیں چاہے ہم انہیں محسوس کر سکیں یا نہ کر سکیں. تو جنت کی جب بات آتی ہے تو اللہ کریم یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ سننے دیکھنے سے بڑھ کر سوچا بھی نہ ہوگا ایسا. پھر جتنے انعام بیان فرمائے ان کے ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں اور اس سے زائد بھی ہوگا. یعنی جو کچھ حصے بیان فرما دیے گئے ہیں, ارشاد فرما دیے گئے ہیں, اعلان کر دیا گیا, اس سے زائد کچھ بھی ہوگا. وہ کیسا ہوگا, وہ کتنا ہوگا, اس کے کیا اثرات ہوں گے, اہل جنت کی کیا وہاں محسوسات ہوں گی, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا ہم سے ہماری استطاعت سے باہر ہے. ہم اتنا جان سکتے ہیں جتنا ہمیں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور اس میں بھی جو پہلو ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ وہ ایسی مماثلت بیان فرمائی گئی ہے کہ یہاں ہم کسی شے کو دیکھتے ہیں اس میں عمومی پہلو بھی دیکھتے ہیں, اس کا خصوصی اور اعلیٰ حصوں کو بھی دیکھتے ہیں. تو عمومی مثال سے جب اعلیٰ کی مثال دی جاتی ہے تو وہ فرق سمجھ آتا ہے. ہاں یہ عمومی شے ہے, اس کا استفادہ اتنا نہیں ہے, اس کی نسبت جو اعلیٰ شے ہے اس کا استفادہ بہت زیادہ ہے, وہ فائدہ مند ہے, وہ سود مند ہے. اسی طرح جب آخرت کے حوالے سے بات آ رہی ہے اہل جنت کے اور ان پر جو اللہ کے انعامات ہیں, تو یہ بات اس ظاہری دنیا میں جو استعداد ہے, جو عقلی شعور ہے اس تک تاکہ یہ چیز پہنچے. تو جب بات جنت کے باغات کی آئے گی تو وہ صاحب جنت جو جسے وہ مقام عطا کیا گیا, جسے اللہ کریم نے اس کی ملکیت دی گئی. اور جنت کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ جس کا جنت میں آخری درجہ بھی ہے اسے جو ملکیت عطا فرمائی جائے گی وہ بھی اس دنیا سے زائد ہے. جس دنیا میں یہ کتنے انسان, اربع انسان بستے ہیں, تو وہ جو جنت میں جسے آخری درجہ بھی ہے اس کی بھی جو گھر ہے یا اس کی بھی جو ملکیت ہوگی یا جو اس پر انعام کیا جائے گا وہ بھی اس دنیا سے وسیع ہے. تو پھر وہاں کے حوالے سے بے شمار ایسے پہلو ہیں جو قرآن کریم نے بیان فرمائے, احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کے حوالے سے بیان فرمایا کہ جو گروہ پہلے داخل ہوگا جنت میں ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے. اور جو دوسرا گروہ داخل ہوگا جنت میں ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے جیسے آسمان پر سب سے زیادہ چمکنے والا ستارہ. تو یہ وہ انعامات ہیں جو اللہ کریم کے قرب کے سبب عطا فرمائے جا رہے ہیں. پھر دنیا اور یہ جو عملی زندگی ہے اور حساب کتاب کا دن, اس کے مابین ایک پردہ ہے, برزخ. برزخ کا مطلب ہی پردہ ہوتا ہے. اب وہاں بھی ایک ایسا مقام ہے جو انتظار گاہ ہے. دنیا عملی صورت پر ہے, آخرت نتائج کی صورت پر ہے. یہ جو درمیانی پردہ ہے معزز سامعین کرام, اس پر ان اعمال کا اثر مرتب ہوتا ہے, اور جیسے نتائج پیدا ہوئے آخرت میں پیدا ہوں گے اس طرح کے حالات برزخ میں وارد ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو وہ امور جو ہم انجام دے رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کلام کیا, کوئی بات کی, کوئی قدم اٹھایا, حتیٰ کوئی نظر اٹھائی تو وہ بس ہم نے ایک عمل کیا جو گزر گیا, ایسا نہیں. اس لیے نہیں ہے کہ حقیقی جو ملکیت ہے, کلی طور پر جو مالک ہے وہ اللہ کریم کی ذات ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اس کا دیا ہوا ہے, اس کی ودیت ہے, یہ ہمارا ذاتی نہیں ہے. تو جہاں جو اختیار ہے وہ مالک کا, حتمی اختیار مالک کا ہے, اور جو اختیار ہم اپنے مالک کی مرضی اور اس کی رضا کے مطابق کریں گے اس پر انعام, اور جہاں ہم تجاوز کریں گے ہر دو صورت میں, کمی بیشی ہر دو صورت میں, جہاں زیادتی ہوگی پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ سخت ہوگا. اور یہ جو برزخ کا مقام ہے معزز سامعین کرام, یہاں وہ حالات وارد ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے نتائج آخرت میں مرتب ہونے, اور وہ کیسے ہونے ہیں جیسے دنیا میں زندگی بسر کی. اب اس برزخ میں پہنچنے سے پہلے مخلوق کی صورتوں پر وہ انجام عیاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر زندگی بدی میں بسر ہوئی ہے تو وہ اثرات چہرے پر عیاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور زندگی جو ہے وہ اللہ کریم کی توفیق سے ایمان اور ایمان کے حکم کے تحت, اصولوں کے تحت بسر ہوئی ہے تو بھی چہرے گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں. اور حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو سما ہم اپنی قبر میں بھیج رہے ہیں, جو برزخ میں جمع ہو رہا ہے, جو جو بندہ زندگی پوری کرتا ہوا اور موت کے قریب آتا ہے تو اس کے اثرات اس کے وجود اور اس کے چہروں پر مرتب ہونا شروع ہو. سیماہم فی وجوہم من اثر السجود, تو قرآن کریم بیان فرماتا ہے. تو اس بات کا خیال کہ جہاں آج ہم ہیں, ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں, ہم اپنے لیے کیا پسند کر رہے ہیں, تو پھر جب بات نتائج کی آئے گی تو بشارت ہے کیسے لوگوں کو جنہیں ایمان نصیب ہوا. لیکن معزز سامعین کرام بات یہاں رکتی نہیں ہے. وعامل الصالحات, عمل صالح ہے کیا؟ ایک بات پر کتنے ہی لوگ اپنی رائے رکھتے ہیں, اور اس میں آپ مختلف معاملات میں, زندگی کے حالات میں جائزہ لیں. چوری ایک بد عمل ہے, لیکن آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو فخر کرتے ہوں گے کہ جی میں ایسے شے چرا لیتا ہوں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی, وہ اسے اپنا کمال کہہ رہا ہوں. حالاں مجموعی طور پر چوری عمل بد ہے, لیکن جو اس شعبے سے منسلک ہے وہ اس شعبے کو اس درجے کا کمال کہہ رہا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا. اسی طرح معاشرے کی جو برائی ہے اسے ہم جب کہتے ہیں نا بدمعاشی, تو کیسے ایسے لوگ ہیں جو فخر سے کہتے ہیں کہ میں جو چاہوں کروں, جیسے چاہوں زیادتی کروں, اپنی طاقت کا اتنا گھمنڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جائز اور ناجائز میں کوئی فرق نہیں محسوس کرتے. تو یہی اسی طرح کی مثالیں آپ کو کتنی ہی مل سکتی ہیں, سینکڑوں مثالیں مل سکتی ہیں. تو جب بات مخلوق کی پسند کی آئے گی تو اس میں اتفاق ہو نہیں سکتا, ہر ایک کی استعداد اپنی ہے، ہر ایک کی خواہشات اپنی ہیں، ہر ایک کی حیثیت اپنی ہے، اتفاق ہو نہیں سکتا۔ تو پھر جب اس بحث کو دیکھیں گے کہ عمل صالح ہے کیا، اس کی تعریف میں آئیں گے، تو عمل صالح ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، جو فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کی حدود میں ہے، وہ صالح، اور اتنا ہی غیر صالح ہے جتنا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں کمی بیشی کرے گا۔ جس درجے کی کمی بیشی کرے گا اتنا غیر صالح ہوتا چلا جائے گا۔ پھر دنیا میں معزز سامعین کرام نتائج مرتب ہوتے ہیں، آپ نے لائٹ آن کی تو روشنی آ گئی، آپ لائٹ آف کر دیں تو روشنی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اندھیرا چھا جائے گا، سورج چڑھا ہے تو دن روشن ہو گیا ہے، سورج غروب ہوا ہے تو اندھیرا ہو گیا ہے۔ تو عمل کے ساتھ نتائج، تو جو حقیقی نتائج ہیں کلی طور پر وہ تو روزے معاشر ہیں، حساب کتاب ہوگا، کوئی کمی بیشی رہے گی، لیکن یہاں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں ہمارے جو معاملات ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو جو ایمان نصیب ہے اس کے ساتھ عمل صالح، یہ اس طرح پہلو ہے کہ ایمان کی پختگی، جس درجے کا پختہ ایمان ہو معزز سامعین کرام، وہ عمل صالح تک پہنچاتا ہے۔ پہلا حصہ آتا ہے عبادات کا، اور مضبوط ایمان کا اثر عبادات کے اختیار کرنے تک پہنچاتا ہے۔ پھر عمل صالح میں جو دوسرا درجہ آئے گا وہ پھر معاملات کی صورت میں آ جائے گا، عبادات سے بعد پھر معاملات تک بات آتی ہے۔ ایمان کی پختگی اور راسخ، کتنا راسخ ہے، اتنی عبادات اور عبادات میں خشوع خضوع کے وہ درجے نصیب ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر اس عبادت کے نتائج میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اب نتیجہ ہے برائی اور بے حیائی سے بچنا۔ اب عبادات جب اختیار کیں تو اس کے نتیجے میں جو معاملات ہیں، جو زندگی کے باقی جتنا زندگی کا بہر ہے، اس میں جو کچھ ہے، پسند ہے ناپسند ہے، لین دین ہے، کاروبار ہے، ملازمت ہے، رشتہ داری ہے، ازدواجی معاملات ہیں، حقوق و فرائض کی جو تقسیم ہے، جس پہلو تک چلے جائیں، پھر وہاں بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ میرا کوئی عمل تجاوز نہ کرے۔ پھر یہ جو کیفی شعبہ ہے، کیفیات قلبی ہیں، یہ ان باریکیوں تک لے جاتے ہیں جہاں اللہ کریم نے صاحب ایمان کی نیک سوچ، ایک نیک نیت کی، تو نیت کی اچھے کام کی، لیکن اچھے کام کو نہ پہنچا، تو وہ جو نیکی کی نیت تھی، صالح عمل کی نیت تھی، اس پر بھی اجر اور ثواب عطا فرما رہا ہے، اور کہیں کوئی بدی چاہی لیکن چھوڑ دی، میرا اللہ ناراض ہوگا، تو وہ جو بدی کی نیت کا چھوڑنا ہے اس پر بھی اجر اور ثواب ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی کیفی پہلوؤں تک بات چلی جاتی ہے کہ جب یہ حصہ جو تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو پھر بندہ ان باریکیوں تک چلا جاتا ہے۔ اعمال سے پہلے جو حصے نیت کے ہیں، جو غیر مری ہیں، وہاں تک پہنچتا ہے، اور وہاں دیکھتا ہے کہ کوئی نیت، کوئی بنت ایسی نہ ہو جو عند اللہ ناپسندیدہ ہے، کوئی ایسی راہ کا نہ سوچوں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو باتیں پھر وہ نیا خانے تک چلی جاتی ہیں، بحث وہاں آتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کریم نے جو فرمایا کہ آخرت میں بخشش کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات ہیں، حدیث مبارکہ ہیں، کہ ایمان کے ساتھ بخشش ہے، بے ایمان کی بخشش نہیں ہے، ان کا حساب، کفر کا حساب دوزخ کے درجات میں ہے، جنت اور دوزخ کے مابین کا حساب نہیں ہے کہ کون کس طرف جائے گا، ان درجوں کا ہے، گروہ وہ الگ کیے جائیں گے جو جس درجے کے ہیں کہ وہ دوزخ میں جائیں۔ ایمان کا نصیب ہونا اور یہاں سے دار دنیا سے ایمان سلامت لے جانا بھلے کسی درجے کا بھی ہو وہ آخر کار بخشش کا سبب ہو جاتا ہے. لیکن ایمان کے ساتھ عمل صالح جو اختیار اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے, جو عارضی نیابت کے حصے ہم یہاں اختیار کریں گے تو وہاں ان اصول و ضوابط کی ضرورت ہے, ضروری ہیں اور اہم ہیں جو کلام ذاتی ہمیں ارشاد فرما رہا ہے. تو عامل الصالحات, تو میں نے تھوڑا وقت پیشتر نیا خانے کی بات کی, تو موضوع سامعین کرم زندگی بے شمار تجربات حالات بہت کچھ سکھاتے ہیں, پھر جب بات دین کی ہے اصول وہی دیکھنے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال, یہ وہ لوگ جنہیں اللہ کریم نے یہ باریکیاں یہ سمجھے عطا کی ہیں کہ وہ قرآن و سنت سے ہماری رہنمائی جو ہے اس کا سبب کرتے ہیں. تو یہ جو مصرے ہیں یا محاورے ہیں یا حکایات ہیں ان میں بڑی باریکیاں ہیں. اب نیکی کر اور دریا میں ڈال سے کیا مراد کہ اسی مخلوق میں مت جتا. تو ہم اپنے ذمے جو احکامات ہیں ان میں پھر اس پہلو پر جاتے ہیں جہاں حقوق العباد کی بات آتی ہے, تو جہاں جو عمل کرتے ہیں اسے مخلوق کو سنا کر ہمیں واہ واہ کی کیا ضرورت ہے کہ لوگ کہیں ہم بڑے اچھے ہیں. بھائی ساری مخلوق کہہ دیں ہم بڑے اچھے ہیں, عند اللہ شرف قبولیت نصیب نہ ہو تو اس اچھے کہنے سے ہمیں کیا ملے گا. اور اگر کوئی نہ مان رہا ہو عند اللہ شرف قبولیت ہو معزز سامعین کرام, تو کیا فرق پڑتا کہ مخلوق نے نہ مانا ہو, اس کے حضور شرف قبولیت ہو گئے پھر باقی بچا کیا. تو یہ ضرور کوشش ہونی چاہیے کہ ہم خالص اتباع اختیار کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہ زندگی اور جو معاملات اور جس لہج کو ہم دیکھتے ہیں یہ بڑے عارضی. ہم سوچتے ہیں کہ میں کاروبار کروں, اتنی دولت جمع کر لوں, میں بڑی محنت کروں, بہت بڑا افسر بن جاؤں. وہ جو بہت بڑا افسر ہم سے پہلے بنے کہاں ہیں؟ وہ جو جنہوں نے پہلے ہم سے جنہیں دولت بہت بڑی جن کے پاس تھی وہ کہاں ہیں؟ اور وہی صاحب دولت ایک خوشہ ایک نوالا کھانے سے قاصر ہے, وہی جو بہت بڑا افسر ہے جس کے پاس بڑی قوت ہے وہ بے یار و مددگار بستروں پر پڑے دیکھ رہے ہیں. کیا یہ مثالیں ہمارے سامنے نہیں؟ تو ہم جب اپنی زندگی کے لیے مقصد کو دیکھتے ہیں تو مقصد کلام ذاتی ہو, اللہ کی ذات ہو, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو. کون سا پہلو ہے دنیا کا جو رہ جائے گا؟ حسین انداز میں دنیا بھی ہوگی, خوبصورت ہوگی, باوقار ہوگی, باعزت ہوگی, سہل ہو. اب جو عمل کر رہا ہے یہ نہیں ہے کہ اس پر بیماری نہیں ہے, کیونکہ پہلی جماعت جو عملی صورت میں ہمارے سامنے ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے. ان ہستیوں میں کیا بیماری اور شفا نہیں تھی, کیا ضرورت نہیں تھی, کیا تنگی تکلیف نہیں تھی, کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو وجود مبارک ہے وہ مسئلے نہیں کیے گئے. محرم الحرام ہے, خانواد رسول تہ تیغ نہیں ہوا, تو کیسی کیسی زیر و بم زندگی کی گزرے. لیکن ہر پہلو تکلیف دنیا کی کراہت دیتی ہے اور نوری ایمان نصیب ہو, اللہ کا احسان نصیب ہو, تو وہ تکلیف جو تکلیف میں کرانا ہے وہ بھی قرب الہی کا سبب بنتا چلا جاتا ہے. اور اس کے بغیر اعتراضی پہلو میں لے جاتا ہے کہ میں ہی بیمار ہوں, ایسا کیوں ہے جو میں چاہتا ہوں وہ نہ ہو. لیکن یہ تعلق ماللہ اور نور ایمان ایسی خوبصورت شے ہے کہ ان تکلیف کے پہلوؤں میں بھی اس صورت کو پہنچاتا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے مومن کو ایک کانٹے کا چبھنا کتنی ہی گناہ جھاڑنے کا گناہ جھاڑنے کا سبب ہوتا ہے اور کتنی ہی نیکی اور اجر اسے نصیب ہو جاتا ہے. باہر کیف ہر صورت میں ہم کمزور ہیں, ہمیں امتحان سے جو ہے اس کی طرف پر جانے کے بجائے اللہ کریم کی رحمت مانگنی چاہیے, آسانی مانگنی چاہیے, اکثر گفتگو ہوتی ہے، احباب اپنا اپنا حال دل بیان کرتے ہیں، تو میں کبھی میں اس موضوع پر بات کر رہا ہوں تو نجی محفل میں بھی میں جو بات کہتا ہوں وہ یہی کہتا ہوں کہ دنیا بھی میرے اللہ کی ہے، دنیا و آخرت کی آسان ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا. اپنے اللہ سے، اس کی وہ مالک کل کائنات ہے دنیا اور آخرت، تو بجائے اس کے کہ مقابل کھڑے ہو کر امتحان میں آیا جائے تو اپنی حیثیت کا ادراک کرتی ہوں. میں تو اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ اسی بات کی طرف دیکھتا ہوں، کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں، ہر لمحے ہر لحظے اسی کی رحمت، چاہے دنیا کے معاملات ہوں، چاہے ضروریات ہوں، چاہے حصے ایمانیات سے لے کر آخرت کو کوئی دیکھ رہا ہو. اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے. پھر جب اہل جنت کی بات آتی ہے تو جنت وہ باغ جو سبزے سے، وہ جگہ جو سبزے سے ڈھکی ہو، اور اللہ کریم نے اس سبزے سے ڈھکی شے میں کیا کیا پیدا فرمایا ہے. اور جب بے شمار نعمتوں کا بیان کر کے فرماتے ہیں نا، اور بھی کچھ ہے، تو دیدار باری تعالیٰ اہل جنت کا سب سے بڑا انعام، اہل جنت کو اللہ کریم کا دیدار نصیب ہوا، یہ بہت بڑا انعام ہے. پھر وہاں کیا ہے، جنات تجری من تحت الانہار، جس کے تابع نہریں بہتی ہیں. عمومی ترجمہ نیچے کا کیا گیا ہے، لیکن حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمہ تابع کیا ہے کہ جہاں باغ کا ہونا اہل جنت کا سب کی پسند ہوگی، پانی وہاں پہنچے گا. پھر زمین کی جب بات آتی ہے، اس مٹی کی مہک کی بات آتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ بہت خوبصورت مہک ہے، خوشبودار ہے. فرمایا کلما رزقکم منها من ثمرات رزقا، انہیں کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا تو اقسام کتنی ہیں، کیسی کیسی ہیں، دیا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا. اس میں دو پہلو، بنیادی طور پر سہل اور آسان جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی جو ہم بسر کر رہے ہیں تو اس میں خواہشات، ضروریات، سہولت کے حوالے سے ہوں، حیثیت کے حوالے سے ہوں، شخصیت کے حوالے سے، بہت سارے پہلو، تو انہی چیزوں میں جنہیں دنیا میں کوئی مشغول ہو کر حق چھوڑتا ہے، ان کی وہ بلند ترین اور پاکیزگی کے ساتھ وہی چیزیں عطا ہو رہی ہیں. تو دنیا کا اگر کوئی پھل ہے تو اس کی نسبت جو آخرت کا پھل ہے، تو جب یہ یہاں جانے گا کہ یہاں پھل کیسا تھا، تو پھر اسے سمجھ آئے گا کہ یہ کتنا لذت کا فاصلہ ہے یہاں کا اور وہاں کا. کہ جو پھل یہاں کھایا، فرض کریں آم کھایا، تو آم جو یہاں اس نے کھایا وہ بڑا خوش ذائقہ ہے، اور کیا خوبصورت انداز ہے اس کی، اس کو نسبت جو اللہ نے اسے وجود دیا ہے، کیا خوبصورت خوشبو ہے اس میں. لیکن جب اسی کی نسبت جب اہل جنت کے حوالے سے بات آئے گی، تو جو یہ صورت کا پھل وہاں ملے گا وہ تو شاید ہمارے پاس شمار نہ ہو کہ اس کو اتنے گناہ ہم کہیں کہ وہ کتنا لذت کا ہوگا، چونکہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کو انعام رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کی بہترین ہونے کا، تو وہاں کی جو چیزیں بہترین اور اعلیٰ ہوں گی ہمارے حساب تو ختم ہو جائیں گے کہ ہم ان کی نسبت کو ہے وہ تلاش کر سکیں. دوسری بات، اہل جنت کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ جب ایک دفعہ کوئی پھل وہ یا کوئی شے کھائیں گے، تو وہی شے دوبارہ جب انہیں پیش کی جائے گی، جو ان کے خدا انہیں پیش کریں گے، تو وہ یہ بات کہیں گے یہ تو میں نے ابھی کھائی ہے، تو وہ عرض کریں گے کہ جو آپ نے کھائی تھی اس کا ذائقہ اس سے بہتر ہے، شے وہی ہے. تو وہ جب وہ دوسری دفعہ کھائیں گے تو پھر اس کا ذائقہ جو پہلے سے کہیں زیادہ ہوگا. اسی طرح کسی درخت سے اگر کوئی پھل اٹھاتے ہیں تو جو پہلی دفعہ اٹھایا یا توڑا اس کا ذائقہ بہت اعلیٰ، دوسری دفعہ جو توڑا اس کا اور اعلیٰ. تو جنت میں یہ کیفیت اور حال جس کا دنیا میں دھڑکا رہتا ہے کہ جو کچھ ہے بڑے ضائع نہ ہو جائے, وہاں ضائع بھی نہیں ہوتا اور بڑھتا بھی رہتا. تو وہ عرض کریں گے کہ یہ پھل تو ابھی ہم نے کھائے, یا ملتے جلتے پھل پہلے بھی دیے گئے ہیں. تو فرمایا جائے گا جو بھی وہاں معمور ہیں وہ عرض کریں گے کہ جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا ان کو ایک دوسرے سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے. وہ اتوب ہی متشابہ, تو یہ جو متشابہ حصے ہیں اس میں اس کی نسبت دنیا کی بھی بات ملتی ہے, اور احادیث مبارکہ میں جنت کے حوالے سے بھی بات ملتی ہے. اور علماء اس پر جب بحث کرتے ہیں تو وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جنت اتنا بڑا انعام ہے کہ اسے دنیا کی نسبت سوچتے رہو تو بات سمجھ ہی نہیں آئے گی. یہ تو سمجھ تب آئے گی جب جنت میں جانا نصیب ہوگا. اور جنت کے جانے والوں میں جب بات آتی ہے تو اہل جنت جو ہیں وہ ایک عمر کے ہوں گے, جوان ہوں گے, اور قد آدم عطا ہوگا, اور ایک ایک کیفیت کے اخلاقیات ہوں گے. ایسا نہیں کہ کسی کے لیے کس طرح کی چاہت ہے اور اپنے لیے کیسی چاہت ہے, جو قریب ہے اس کے لیے کیا چاہت ہے, جو دور ہے اس کے لیے کیا چاہت ہے. تو اخلاق کا جو درجہ وہ ایک ہو جائے گا, اور ایسا حسین ہوگا کہ ہر طرف خوشی ہے. قرآن کے نے فرمایا قالوا سلاما, اور سلام کی آواز آئے گی, تو سلامتی کا پہلو جنت میں ہر ایک کو جو ہے وہ نصیب ہوتا رہے گا. اور جو وہاں نعمتیں ہیں ان کو حاصل کرتے ہوئے پہلے سے دوسرا درجہ جو وہ زیادہ اعلیٰ ہو. اچھا دنیا میں دیکھیے گا کسی شے کو بھی آپ استعمال کرتے ہیں بھلا آپ کی پسندیدہ ہو, تو ایک نوالہ جو اس کی بڑی لذت ہے, پھر اگلے نوالے کی لذت گھٹ جائے گی, حتیٰ ایک موقع ایسا آئے گا کہ اب دل بھر جائے گا بس اور نہیں کھاؤں. لیکن جنت کی جو صورت ہے وہ مختلف ہے. ہر دوسری شے, ہر دوسرا پہلو پہلے سے اعلیٰ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جو اہل جنت کے مدارج ہیں وہ تو ماں بہن ہیں ہی ہیں, لیکن کلی طور پر اہل جنت کی ترقی ہوتی رہے گی. کسی شے کا پہلے کی نسبت زائد نصیب ہونا ترقی نہیں ہے. تو ہر پہلو میں انہیں پہلے کی نسبت ترقی ملتی چلی جائے گی. یہ اللہ کریم کا انعام ہوگا ان پر. پھر فرمایا ولہم فیہا ازواج مطہرات وہم فیہا خالدون, اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے, یعنی ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے. اب جب بات آتی ہے نا ازواج مطہرات, تو ازواج جوڑا, تو اللہ کریم نے ہر شے کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا. تو جو دوست ہیں جو جوڑا ہے اسے بھی کہتے ہیں, لیکن اس کا استعمال نسبت جو ہوتا ہے وہ جوڑے پر, کسی بھی مخلوق کے جوڑے پر ہوتا ہے, اس کے مذکر اور مؤنث کے حوالے سے عموماً جو استعمال ہوتا ہے. لیکن لغت میں جب آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ ساتھی کے طور پر جاتا ہے, لیکن جوڑے کے طور پر جب آپ دیکھیں گے تو جنت میں جہاں خدا ہیں وہاں جیسے حور کی بات کی گئی, اور حور کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ دنیا میں جھانک لے تو یہ سورج اور چاند کی جو روشنی ہے یہ ماند پڑ جائے, اور اس کی جو مہک ہے وہ ہر شے کو وہ ڈھانک لے. لیکن جب بات جنت میں عورت کی آئے گی, اور وہ خواتین جو دنیا میں آئیں جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں, وہ مخلوق جسے اللہ نے اپنی عبادت کو پسند فرمایا, جسے اپنی نیابت عطا فرمائی, وہ جسے نسبت نصیب ہوئی انبیاء کرام سے, وہ ہستیاں جو امہات المومنین رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی ہستیاں ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نصیب ہوا, پوری امت کی مائیں ہیں, ایمان لائیں, دنیا کی مکلف حصوں میں زندگی مبارک بسر فرمائی, اور ام المومنین کیا فرماتی ہیں کہ چاند گزر جاتے ہیں اور تیسرے چاند تک کبھی چولہا نہیں جلا, ایسی زندگی بسر کی کہ اللہ کی رضا کو مقدم جانا. تو حور تو ان ہستیوں کی جو خاک ہے جوتوں کی, ان خاک کو بھی نہیں پا سکتی جو ہستی ہیں. یہ तो जब यहाँ बात आती है तो ये नज़ाकत समझने की ज़रूरत है कि वो मखलूक जो मुकल्लफ है वो जब जन्नत में जाएगी तो उसका मकाम बुलंद है। और ऐसी आला मखलूक है कि अल्लाह करीम उसे किसने नहीं देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हुस्न व जमाल का बयान फरमाया कि उसकी झलक दुनिया के निज़ाम को मांद कर दे, यानी सूरज और चांद मांद हो जाए, मह फैल जाए हर सू। लेकिन जब बात जन्नत में जाने की आएगी और जो ख़वातीन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, ये मुकल्लफ मखलूक जो अल्लाह की मोहब्बत में जिन्होंने ज़िंदगी बसर की, जिन्हें नूरे ईमान नसीब हुआ, रुकू सजूद नसीब हुए, उसके हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर की, अपनी पसंद उसके हुक्म के तहत लाई, कुर्बान की, इन्हें जो वो आम मकाम में लगा, तो इसकी निस्बत फिर जब बात आएगी तो फिर बात और हो जाती है। तो वो जन्नत की नेमतों के हिस्से में आएगी, ये अहले जन्नत के हिस्सों में आएगी कि अहले जन्नत जिसे वो जन्नतों जन्नत की नेमतों का मालिक करार दे रहा है, जिसे घर दिया जा रहा है, ये सारी नेमतें उस घर में है ना, तो जो उस घर का मालिक है, तो जो दुनिया से खातून ईमान की सलामती के साथ आखरत में गई तो वहां तो वो मालिक की हैसियत से अपनी जगह पर पहुंचेगी। तो जहां वो मालिक की हैसियत से पहुंचेगी तो जो वहां नेमतें उसे दी गई हैं वो तो उसके तहत आ गई। तो जब हम इस पर बहस करते हैं तो हम इन हकायक को नहीं देखते जो कुरान और सुन्नत हमें बयान फरमा रहे हैं। हमारी गुफ्तगू में हमारी पसंद व नापसंद गालिब आती है तो फिर मसाइल पैदा होते हैं और एतराज़ात पैदा होते हैं। मानने वाले क्या कहते हैं, एतराज़ करने वाले क्या कहते हैं। हर बात को अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसका रुख कर दो, उसमें झोल नहीं होगी। तो मौजूद सामीन कराम, जब बात मुताहरतुन पाकी की आएगी तो फिर अहले जन्नत हर तरह की आलाइश से पाक, जो कुछ उन्होंने खाया पिया एक डेकार जो है उसके हाजमे की सूरत होगी, पूरे वजूद जो है वो उसमें किसी तरह की कोई आलाइश नहीं होगी। हत्ता अगर पसीना भी आता है तो उस पसीने में खुशबू होगी, उसमें बू नहीं हो खुशबू होगी। तो हर तरह की आलाइश से पाक। तो यही सूरत जब जोड़े की तरफ आएगी, बीवियों की तरफ आएगी मौज़ा सामिन कराम, तो खातून की हैसियत से कहीं कोई भी दुनिया में आलाश आती है तो उस आलाश से पाक होगी, हर तरह के नक्श से पाक होगी। फिर इस पाकी में बात वजूद की ही नहीं रह जाती, मुतहरत, ये तहारत जाहिर से लेकर बातिन तक चली जाती है। जैसे सूरत में पाकी है, इसी तरह सीरत में भी पाकी आ जाएगी कि कोई वो बात कोई वो हिस्सा जिससे तकलीफ पहुंच सके, यानी सूरत भी पाक होगी सीरत भी पाक होगी। तो ये वो इनाम होगा जो अल्लाह करीम अहले जन्नत को वहाँ अता फरमाएंगे। और इस हवाले से ऐसी ख्वातीन जिनका दुनिया में जो खामन थे उनके आमाल कैसे थे, उनके नताइज कैसे हुए, फिर ऐसी कितनी खवातीन हैं जो गैर शादी शुदा चली जाएंगी, तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें अहदीस के हवाले से बयान फरमाया गया। और जितनी हमारी ज़रूरत है उतना बयान फरमा दिया गया, उससे ज़्यादा अगर कोई उसमें एतराज़ ढूंढता है तो उसे सबक नहीं चाहिए, उसे सबक नहीं चाहिए। ये अगली आया करीमा में जहाँ फरमाया गया ना कि एक मच्छर की मिसाल में एतराज़ ढूंढा गया, तो वो एतराज़ बराए एतराज़ कर रहा है, वो हक को हक न मानने के मुकाबले जसारत कर रहा है, क्योंकि उसकी ज़रूरत जो तालीम दी गई उसमें पूरी है, उससे ज़ायद। तो फिर फरमाया वहुम फिया खालदून, अब हमेशा रहेंगे दुनिया में। जब हम दुनिया की चीज़ों की और इनामात की बात करते हैं तो एक तो मेहनत या काविश है उसके हासिल करने, दूसरी जरूरत पेश आती है कि वो रहे जाए नहीं। तो इस दुनिया के आमाल पर जो इनाम आखरत का वो ऐसा है कि वो हर लम्हे बढ़ेगी भी सही और जाएगी नहीं, दवामी कैफियत, वहम फिया खालिदून, हमेशगी है उसमें, आरजी नहीं है। तो मोहज़्ज़द सामिन कराम, दुनिया की जिंदगी आरजी, اور وہاں کی زندگی ابدل آباد اس میں ہمیشگی ہے. تو دنیا کی زندگی پر آخرت کی تعمیر اس کے کرم اور احسان سے اپنی نیت ہے کہ ہم مقدور بھر اپنی کوشش کریں. یہ نہیں ہے کہ یہ آخرت کے انعامات میں حاصل کر لوں اپنی عبادت کے زور پر, ایسا نہیں. اس کی کرم اور احسان سے ہے, وگرنہ ساری زندگی سر بسجود بسر کر دی جائے تو انسان شکرانے کی کیفیت سے نہیں نکل سکتا, چہ جائے کہ وہ پھر انعامات کی بات کرے یا وہ مقابل اپنے حصول کی بات کرے, وہ اس سے نکل نہیں سکتا. اس لیے کہ ہم جب بات سوچتے ہیں نا تو ہم انسانی شعور کے مطابق یا گرد و پیش کو دیکھ کر مالک اور ملازم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. اب ایک مالک اور ملازم کا آپس میں معاہدہ ہے کسی کام کے حوالے سے. مالک نے افزانہ دینا ہے, ملازم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. ملازم ذمہ داری پوری کر کے کہہ سکتا ہے کہ میرا جو معاوضہ ہے وہ کہاں پر ہے, یا مالک کے حوالے سے کوئی بھی بات وہ اس طرح کی کر سکتا ہے. لیکن یہاں جب بات آتی ہے معزز سامعین کرام, تو یہاں خالق اور مخلوق کی بات ہے. تو مخلوق کا ہونا بھی خالق کی پسند سے ہے. مخلوق کو خالق کی عبادت کا موقع نصیب ہونا یہ بھی خالق کی عطا سے ہے. تو بات انعامات کی جب آئے گی تو وہ ساری اس کے کرم کے فیصلے ہیں, اس میں ہمارے رکوع سجود کی کوئی مزدوری نہیں ہے. ہمارا رکوع سجود تو اپنی مقدور بھر کوشش سے محروم ہے. ٹوٹے سجدے ہیں, بے کیف قیام ہے. التحیات للہ کیسی دعا ہے. تو ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم لفظ کیا پڑھ رہے ہیں, اللہ کے حضور کیا لفظ ادا کر رہے ہیں. ساری دنیا کے جھمیلے جو ہیں وہ ہماری نماز میں ہمیں پیش آئے ہوتے ہیں اور ہم ان کے حل ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ کریم غفور الرحیم ہے, ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے, ہمیں ایمان نصیب فرمائے, اس کا کرم اور احسان ہے. محرم الحرام کا مہینہ مبارک ہے, اور اس محرم میں جو عقیدت ہے اس کو رواجات کی نظر نہ ہونے دیں. اس درد اور اس محبت کا اظہار اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کرنا ہے, یہ خانوادہ رسول کی سنت ہوگی. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.